نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کی حفاظت کے لیے علماء، فقہا، محدثین، مفسرین، ائمہ لغہ اور بزرگان دین کے ذریعے اس دین کی حفاظت فرمائی ہے اور اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نصیحت بنا کر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے گویا ذمہ دار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ نے دین سیکھا اور اصحاب سے ان کے شاگردوں نے، اور آج تک امت چلی آ رہی ہے. امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ سینکڑوں ائمہ میں سے چار مجتہد اماموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر چنا، اس طرح سے کہ ان کی فقہ کو محفوظ رکھا. یہ تلقی بالقبول کی اور ان کی قبولیت کی اعلیٰ مثال ہے، ورنہ جیسا سب جانتے ہیں کہ علماء کرام اور فقہا بڑی تعداد میں پیدا ہوئے اور دین کی خدمت سر انجام دیتے رہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل فقہ کے بڑے امام میں سے ہیں جس پر امت کا اجماع ہے. امام صاحب نے جو تقریباً 40 احباب کی اور اپنے شاگردوں کی شورا بنائی، اس کے بارے میں کچھ کی رائے یہ ہے کہ غالباً وہ 121 سن ہجری میں ترتیب دی. ان 40 احباب میں سے بہت سارے لوگ اس زمانے میں یقیناً چھوٹے رہے ہوں گے، چنانچہ جن 10 احباب کا تذکرہ آپ کے بھیجے ہوئے آرٹیکل میں، کچھ ان میں سے بہت ہی چھوٹے اور کم عمر تھے جبکہ یہ شورا ترتیب پائی. لیکن اگر دل میں وسعت ہو اور آدمی تعصب کی عینک اتار کر چیزوں کو دیکھے تو اس کو دو تین باتوں کی بہت جلدی اطلاع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ شورا کا قیام اور شورا کا دورانیہ یہ دو الگ چیز ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو احباب بھی شورا کے اندر شامل ہوئے ہوں وہ ابتدا ہی سے تمام ڈسکشنز میں حصہ لیتے ہوں. تو اگر ہم ان ساری باتوں کو مان بھی لیں تب بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ احباب شروع ہی میں ان ڈسکشنز میں حصہ لیتے ہوں گے، بلکہ اگلے 30 سال تک، جب تک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس دنیا سے تشریف نہ لے گئے، یہ شورا کا سلسلہ اور اجلاس وغیرہ چلتے رہے اور اس دوران میں یہ احباب اپنی علمی ترقی اور روحانی ترقی میں لگے رہے. چنانچہ جیسے جیسے جس کو موقع ملا اس نے سیکھا اور اس میں کنٹریبیوٹ کیا. جیسا کہ امام وقی بن الجراح جو امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کیسے اس رائے کے بارے میں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جس کو 40 احباب نے مل کر طے کیا ہو، اور امام وقی خود اس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے. تو کسی کا 4 سال عمر کا ہونا قیام شورا کے وقت کوئی اعتراض پیدا نہیں کرتا، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ اگلے 30 سال تک یہ علمی مذاکرات جاری رہیں گے. اور جیسا کہ تاریخ نے پھر ثابت کیا کہ ان میں سے 28 تو اپنے شہروں کے اپنے زمانے میں قاضی بنے، 8 ان میں سے ائمہ بنے. تو یہی ان کی علمی استعداد اور ان کی قابلیت اور اللہ کے ہاں ان کے مقبول ہونے کی علامت ہے. سر رس میں نے ان ساری تاریخوں کا موازنہ تو نہیں کیا، اور نہ ہی اس کا موقع مل پایا کہ ان تاریخوں کو ویریفائی کیا جائے اور دیکھا جائے کہ دیگر ائمہ، مثلا امام ذہبی کیا فرماتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں، اور دیگر مورخین کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، اسماء الرجال پر لکھنے والوں کی کیا آرا ہے. لیکن سر دست ایک چھوٹی سی بات ضرور عرض کر دوں، وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی سن ولادت کے حوالے سے ہے. عام تذکرہ نگاروں نے امام ابو یوسف کا سن ولادت 113 ہجری کو لکھا ہے، لیکن علامہ سمعانی اور صاحب مسالک الابصار نے ان کی عمر 89 یعنی 89 برس بتائی ہے، جبکہ وفات کے بارے میں تمام تذکرہ نگار متفق ہیں کہ 182 میں ہوئی. عمر اور سن وفات کو ملحوظ رکھا جائے تو آپ کی پیدائش سن 93 ہجری قرار پاتا ہے. علامہ زاہد الکوثری نے امام ذہبی کے رسائل کے حواشی میں اور امام ابو یوسف کے تذکرے میں اسی کو ترجیح دی ہے. لکھتے ہیں کہ اصل نسخے میں 93 کے 9 کا سرا مٹ گیا تو 13 رہ گیا، ارباب رجال نے قیاسن اسے 113 سمجھ لیا اور ایک بڑھا دیا۔ علامہ زید الکوثری کی رائے اس لیے بھی راجح معلوم ہوتی ہے کہ فقہ کی عام کتابوں میں تذکرہ نویسوں نے جہاں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں انہیں شیخین لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس تغلیب میں عمر کا بھی کوئی تناسب ہونا چاہیے۔ اگر امام ابو یوسف کی پیدائش کا سن 113 قرار دیا جائے تو دونوں کی عمر میں 33 برس کا تفاوت ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے تفاوت کے ساتھ دونوں کو شیخین کہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ تو گویا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امام ابو یوسف کی سن ولادت کے بارے میں جو تاریخ 113 قرار دی گئی ہے وہ محل نظر ہے، لیکن قطع نظر اس سب کے جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اگلے 30 سال تک یہ سارے احباب بیٹھا کرتے تھے، سیکھتے تھے، ابتداءً بہت کچھ نہ سیکھ پائے ہوں، بہت زیادہ کنٹریبیوٹ نہ کرتے ہوں، تو بعد کے زمانے میں کرنے لگے ہوں، چند سالوں کے اندر ٹریننگ ہو گئی اور ترقی کر کے آگے پہنچ گئے، جیسا کہ اکثر مدارس میں ہوا کرتا ہے۔ جن چند احباب پر مقالہ نگار نے ان کی صحت حدیث کے حوالے سے کلام کیا ہے وہ بھی محل نظر ہے، اس لیے کہ دیگر ائمہ کی رائے بھی دیکھنی چاہیے، اور اگر اسے قبول کر بھی لیا جائے تب بھی سے شورا کا وجود، اس میں ڈسکشن، اس کے اندر علمی مذاکرات کے لیے ضروری نہیں کہ ہر شخص حدیث کے اندر بھی بہت بڑا امام ہو اور درک رکھتا ہو۔ کچھ لوگ جو فقہ میں گہرے ہوں ضروری نہیں کہ وہ حدیث میں بھی اتنے ہی گہرے ہوں، جو لوگ اخلاق اور ورع کے اندر بہت آگے ہوں ان کا مفسر ہونا ضروری نہیں۔ اس طرح عربی لغات اور علوم القرآن کے ماہرین کے لیے فقیہ ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ محدثین کے لیے بھی ضروری نہیں کہ وہ ان باقی علوم میں اتنا گہرا درک رکھتے ہوں۔ ہمیں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ میرے صحابہ، پھر ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی اتباع تابعین۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ سامنے رہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے اولیاء سے دشمنی کرے گا، میرے دوستوں سے بغض رکھے گا، تو گویا وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اپنی زبان کو، اپنے قلم کو، اپنے دل و دماغ کو ان اکابرین کے بارے میں کچھ کہنے سننے سے پہلے ٹٹول لینا چاہیے، اپنی نیتوں کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے کہ کیا ہم نے دینی حمیت کی خاطر یہ باتیں کہیں لکھی ہیں یا اس لیے کہ ہمیں کچھ بغض ہے، کچھ اناد ہے۔ کیونکہ اگر ہم بغیر توبہ کے اس حالت میں دنیا سے جاتے ہیں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ ہمارے ایمان سلب ہو جائے اور جنت میں ہمارا داخلہ مشکل ہو جائے۔ اس لیے کہ مشاہین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ لیلۃ النصف من شعبان میں بھی قابل مغفرت نہیں سمجھے جاتے، اگرچہ اس رات میں بنی کلب کی بھیڑوں جتنے بھی گناہ کسی کے ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث کو امام ناصر الدین البانی میں بھی صحیح قرار دیا۔ تو بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنے آپ کو مثبت کاموں میں لگائیے، علم سیکھیے، اس میں ترقی کیجیے، اپنے تزکیے پر کام کیجیے تاکہ آپ کا علم محض علم نہ ہو بلکہ عمل اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کے ساتھ چلے، تاکہ آخرت بھی بنے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے امت میں خیر بھی پھیلے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کی طرف سے خیر تو پھیلنا دور کی بات ہے، فتنے جنم لیں گے اور مشکلات پھیلیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔